الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم. حضرین محترم، قرآن مجید کی یہ ایک آیت کا مختصر سا حصہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے عورتوں سے متعلق ہدایات عطا فرمائی، بلکہ ایک اصولی بات بیان فرما دی. قرآن مجید عام طور پر اصول بیان کرتا ہے، جزئیات میں اور تفصیلات میں نہیں جاتا. مثلا نماز کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 73 مرتبہ آیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن اس کی تفصیلات، اس کی جزئیات، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، سنتیں کتنی ہیں، موقعہ کتنی ہے، غیر موقعہ کتنی ہے، کس صورت میں نماز ہوگی، کس صورت میں نہیں ہوگی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چھوڑ دیا کہ تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرو. البتہ اصولی حکم بیان کر دیا کہ نماز قائم کرو. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اس میں بھی حکم دے دیا آت الزکا، زکوٰۃ دو، کس طریقے سے دینی ہے، کب دینی ہے، کس پر آئے گی، کس پر نہیں آئے گی، یہ ساری تفصیلات اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن مجید عموماً اصول کو بیان کر دیتا ہے اور اس کی تفصیل اور اس کی جزئیات اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جس کو آپ حدیث کہتے ہیں. لیکن جہاں تک خواتین کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت نے بہت ہی کھول کھول کر ان کے مسائل کو بیان کیا ہے، یعنی صرف اصول پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جزئیات اور تفصیلات بھی بیان فرمائی. اور وجہ ظاہر ہے کہ عورت پر پورا معاشرہ قائم ہے. اگر ایک عورت کی اصلاح ہوتی ہے اور ایک عورت صحیح اپنے گھر کو لے کے چلتی ہے تو اس کے بچے کی اصلاح ہوتی ہے، ان کے بچوں کی اصلاح ہوتی ہے تو معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے عورت کے معاملے میں تفصیلات بیان فرمائی، لیکن ایک اہم حکم بیان فرما دیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان سے جو معاشرہ تم کرو وہ معروف طریقے پر ہو، مجہول طریقے پر نہ ہو. دنیا کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ دے، دیکھو بھائی میری بیٹی کی خیال رکھنا، یا کسی کا نکاح ایسے شخص کی بیٹی سے ہو جو معاشرے میں ایک مقام رکھتا ہے، پاور فل شخصیت ہے یوں کہہ لیجئے، تو 10 مرتبہ اس کے ساتھ کچھ سلوک کرتے ہوئے آدمی سوچے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میں کچھ کر بیٹھوں اور بعد میں میں پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں. اسی طریقے سے دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنائیت کا مظاہرہ کرتا تو کہتا ہے دیکھو بھائی ہمارا آدمی ذرا خیال رکھنا، تو اس کے آدمی کا خیال رکھا جاتا ہے. ہمارے ساتھ والا حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی سفارش فرما رہے ہیں کہ وعاشروہن بالمعروف، دیکھیں عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے پر رہنا. تو ایک عام آدمی کی سفارش انسان قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بندیوں کے بارے میں جب سفارش فرما رہے ہیں تو وہ قبول نہیں کرنی چاہیے. یقیناً ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور یہی قرآن مجید چاہتا بھی ہے. اس کی وجہ ہے، اصل میں عورتوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں یہ حقوق العباد میں سے آ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں دو قسم کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. حقوق اللہ کا معاملہ بھی اہم ہے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ اس سے زیادہ اہم ہے. لیکن ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا اس اعتبار سے تو نہیں ہے کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، دونوں کو قبول کرنا چاہیے، دونوں کو ادا بھی کرنا چاہیے. لیکن حقوق العباد اس اعتبار سے زیادہ اہم ہے کہ اگر آدمی کسی وقت معافی بھی مانگ لے، اللہ سے استغفار بھی کر لے، تو بھی حق العبد معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حق ادا نہ کر دیا جائے یا وہ شخص خود معاف نہ کر دے. یعنی ہم کتنی ہی معافی تلافی کر لیں اللہ تعالیٰ سے، حق العبد قاعدہ یہ ہے کہ معاف نہیں ہوتا. یوں تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں، جو چاہیں سو کریں، لیکن اصول یہی رکھا ہے. بعض موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ کرام آئے، ان سے کچھ غلطی ہو گئی، اور غلطی ایسی ہوئی کہ لوگوں کے حقوق میں سے کچھ معاملے کی خرابی آ گئی. مال غنیمت میں سے کسی نے اون کا گولا اپنے پاس رکھ لیا، یا کسی نے ایک چادر رکھ لی. اب چادر کی کیا حیثیت ہے اور اون کے گولے کی کیا حیثیت ہے؟ مال غنیمت میں وہ چیز تقسیم نہیں ہو سکی، لیکن بعد میں ان کو جب احساس ہوا، وہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اون کا گولا میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، یا چادر میں نے اپنے پاس رکھ لی تھی. آپ نے فرمایا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، اب قیامت کے دن لے کے آنا. تو صحابہ کرام کے ساتھ جب یہ معاملہ ہے، ہم اور آپ کیا چیز؟ آپ نے فرمایا کہ اب قیامت کے دن لے کے آنا اپنے ساتھ. مطلب یہ تھا میں کس طرح اس کو تقسیم کروں، جن جن کا حق اس میں وابستہ تھا وہ تو چلے گئے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کے درمیان لوگوں کا حق ہوتا ہے اس میں، اور ہم اس میں جو کمی کوتاہی کر لیتے ہیں، بعد میں اس کو آپ کا کس کس کو تلاش کریں گے، کس کس کا حق دیں گے؟ اس لیے حق العبد جو ہے وہ بہت بڑھ کر. تو خیال رکھنا چاہیے کہ حقوق العباد جو ہے اس میں کوتاہیاں بھی بہت ہوتی ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، ایک آدمی شراب پیتا ہے، تو شرابی خود بھی شراب پینے کو برا سمجھتا ہے، اس لیے چھپ کے پیتا ہے، اور معاشرے کے اندر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ایسا آدمی اگر کہیں رہنے آ جائے تو لوگ اشارے کنایوں میں ضرور کہتے ہیں، اگر زبان سے ہمت نہ بھی ہو سکے، کہ بھئی شرابی ہے. تو معاشرے کے اندر اس کو برا سمجھا جاتا ہے. لیکن غیبت جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس کو معاشرے میں برا نہیں سمجھا جاتا. جو کر رہا ہے، جو سن رہا ہے، وہ بھی اس کو برا نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا آدمی غیبت کر کے. حالانکہ غیبت ایک اعتبار سے شراب سے بھی بدتر معاملہ ہے. ایک تو یہ کہ یہ حق العبد ہے، بندے کا حق ہے، اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہم ہے. اور دوسرا یہ کہ غیبت کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایسے جملے ارشاد فرما دیے ہیں کہ وہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کہا. یعنی فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. شراب کے بارے میں ایسا نہیں کہا. تو اس اعتبار سے غیبت ایک بڑا گناہ ہے، لیکن معاشرے کے اندر اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور تقریباً ہر کہو میں، ہر چھوٹا بڑا، ہر نیک و بد الا ماشاء اللہ اس غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. چاہے کتنا بھی آدمی بچنا چاہے، لیکن خواہی نہ خواہی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس لیے حق العبد جو ہے، حقوق العباد، یہ اس کے جو معاشرے کے اندر معاملہ ہے، بہت کم لوگ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے. تو ایک معاملہ یہ کہ چونکہ عورتوں کے ساتھ زمانے جاہلیت میں بہت حق ان کے مارے جاتے تھے، بلکہ سچی بات میں آپ کو کہوں کہ ان کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. آج جو لوگ اس کے چیمپئن بنتے ہیں، عورتوں کے حقوق ہم لائے، تو بات یہ ہے کہ اس کو اسلام ہی نے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے. ورنہ اس سے پہلے عورتوں کا معاملہ یہ تھا کہ کتے بلی سے بڑھ کر ان کو برا سمجھا جاتا تھا. یعنی ایک زمانے تک تو اہل یورپ اس پر بحث کرتے رہے کہ ہم عورتوں کو انسان بھی سمجھیں کہ نہ سمجھیں، ان کے ساتھ معاملہ ایسا کیا جاتا تھا. یہ تو شریعت اسلامیہ کو ہمیں جو ہے اس کا احسان ماننا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے عورتوں کو حقوق دیے، ورنہ عورتوں کا تو احساس بھی نہیں ہوتا تھا ان کو. ایک ایک مرد کے پاس کئی کئی سو عورتیں ہوتی تھیں اس کے حرم میں، اور ان کو جانوروں کسی کے اہمیت بھی حاصل نہیں تھی. کوڑے پہ پھینک دیا جاتا تھا، اپنی عزت وہاں گزارا کرتی تھی، ایک جھونپڑا سا بنا دیتے، کچرے خانے پہ ان کو بٹھا دیا جاتا، کھانا نیچے سے سرکا دیا جاتا کہ بس کھا لے، مہینوں اس میں بند رہتی تھی. کھانے پینے کو کچھ چیزیں دے دی جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ نہ نہانا نہ کچھ اور. اب آپ سوچئے کہ ایک عورت اگر اس میں بند رہے تو اس کا کیا حال ہوتا، وہ نہ ناخن کاٹ سکتی ہے، وہ زہر بن جاتی تھی وہ پوری. تو ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، آپ تاریخ پڑھیں اگر زمانہ جاہلیت کی تو پتہ چل جائے گا. تو یہ تو اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ عورت کے حقوق بیان فرمایا. قرآن مجید میں 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو بیان فرمایا، قرآن مجید نے جزئیات تک بیان فرمائی، عورتوں کے طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، حیض و نفاس کے مسائل، ولادت کے مسائل اور رضاعت کے مسائل، عدت کے مسائل، کتنے مسائل بیان کیے، بے شمار مسائل خواتین کے بیان کیے. وراثت کے مسائل، وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، آج بھی زمانہ جاہلیت اخرا کے اندر عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا، وراثت نہیں دی جاتی. جو اس پر قبضہ کر لے وہ سمجھتا ہے میں مالک ہوں، اس کے بعد وہ بھائی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں. عموماً اگر اس حق اگر مانگ لے تو وہ کہتے ہیں بھائی, بھائی چاہیے یا مال چاہیے، فیصلہ کر لو بس. تو وہ یہی سوچتا ہے کہ بھائی، سوچتی بیچاری کہ میں اگر اس سے مانگوں گی تو پھر جو ایک گھر ہے وہ بھی بند ہو جائے گا، آئندہ کے لیے دروازہ بھی بند، پھر میں کہاں جاؤں گی، ماں باپ ہیں نہیں. لہذا وہ بیچاری کہتی ہے کہ بھائی مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے. کہیں اس کے برعکس بھی ہوتا ہوگا یقیناً، میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی جو حق مرد مارتے ہیں، کہیں کہیں عورتیں بھی مردوں کا حق مارتی ہیں، لیکن شریعت نے بہرحال بیلنس رکھا ہے دونوں میں، دونوں کے حقوق کو بیان کیا ہے. تو یہ جو آیت میں نے تلاوت کی مختصر سی، اس میں اللہ نے فرمایا بعاشروہن بالمعروف، یعنی عورتوں کی ایک طرح سے سفارش کی ہے کہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے ان کا حق ادا کرو، جو ان کا حق ہے وہ ادا کرو. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ استوصوا بالنساء خیرا، میں عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت کرتا ہوں تمہیں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خیر کی وصیت کرتا ہوں. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیاروکم لنسائہم، تم میں سب سے پسندیدہ آدمی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے. اور پھر اپنے بارے میں فرمایا کہ انا خیاروکم لاہلی، میں اپنی عورتوں کے حق میں تم سے بہتر ہوں سب سے. تو یہ سب روایات اس لیے نہیں ہے کہ ان کو ہم پڑھ لیں اور آگے چل پڑیں، بلکہ اس میں دیکھنا چاہیے کہ کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے. اگر کوئی کوتاہی کہیں ہمیں نظر آتی ہے، اس کوتاہی پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بے شمار ہیں. شادی بیاہ آج کل صبح و شام ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، لیکن ہم اس کی کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس سلسلے میں جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں شریعت میں، اور اس زمانے میں خاص طور پر لوگوں نے آسان کر کے، یعنی شوہر کے حقوق مثلا، بیوی کے حقوق، اور اسی طریقے سے دولہا دلہن کے تحفہ دلہن، تحفہ دولہا، اس نام سے بھی کتابیں، اور باقاعدہ کتابیں بازاروں میں ملتی ہیں، ان کو پڑھا جائے، دیکھا جائے کہ بھائی کیا حق ایک دوسرے پر ہیں اور کہاں کہاں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان خرابیوں کو تاکہ ہم دور کر سکیں. تو بہرحال اللہ رب العزت نے تو یہاں ارشاد فرمائی دیا. تو میں نے جیسے کہ ارشاد میں نے شروع میں بتایا کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا اہم ترین ہے، اور اس میں بھی عورتوں کا معاملہ، مرد تو کسی نہ کسی ذریعے سے حق حاصل کر لیتا ہے، لیکن بعض عورتیں تو اپنا حق بھی وصول نہیں کر پاتی، اس لیے شریعت اسلامیہ نے بطور خاص ان کی تفصیلات کو بیان فرمایا، اور بار بار یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو جس طرح تم نے نکاح کے وقت اچھے طریقے سے رشتے کا پیغام بھیجا تھا، اگر خدا نہ کرے تمہاری گاڑی چل نہیں رہی تو آخری صورت اس کی طلاق کی رکھی ہے شریعت نے، وہ کس طریقے سے دو، معاشرت کس طریقے سے قائم کرو، بہتر انداز میں ان تعلقات پھر بھی ختم نہ کرو، جب اس کو چھوڑو تو اچھے طریقے پر چھوڑو، جس طریقے سے تم نے جب اپنایا تھا اچھے طریقے سے اپنایا تھا، اب جب چھوڑ رہے ہو تو وہ بھی اچھے طریقے سے چھوڑو، یعنی حکم دیا کہ اس کو کچھ جوڑا بھی دو کپڑا اور کچھ اور چیزیں بھی دے دو تاکہ اس کا کچھ نہ کچھ تلافی ہو جائے، اس کا دل ٹوٹا ہے، تو شریعت میں اس طرح کی بے شمار باتیں احکامات موجود ہیں، اس لیے ہمیں ایک تو یہ کہ حقوق و عباد کی طرف بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ہمارے ہاں درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے فقہ کی جس کا نام ہدایہ ہے، چار جلدیں ہیں اس کی اور تقریباً چاروں جلدیں برابر ہیں، بڑی بڑی جلدیں ہیں، اس میں صرف ایک جلد جو ہے وہ عبادات سے متعلق ہے، یعنی نماز روزہ زکوٰۃ حج، ایک جلد، باقی تین جلدیں جو ہے وہ حقوق سے متعلق ہیں، حقوق العباد، جس میں معاشرت، معاملات، اخلاق، بیوع، یہ سب چیزیں اس میں موجود، یعنی وہ کہہ لیجیے کہ تین حصے حقوق العباد اور ایک حصہ حقوق اللہ پر بیان کیا گیا، اس سے آپ اندازہ لگائی کہ پچھلے علماء نے محنتیں کتنی کی، ہمارے یہاں ایک مفسر تقریباً 80 جلدیں لکھی، لیکن 80 جلدیں بہت ہوتی ہیں، اچھا عمروں میں برکت ہوتی تھی، آج کل تو عمر میں وقت میں برکت نہیں رہی، دن جلدی جلدی گزر جاتے ہیں، ایک کام کو سوچتے ہیں تو وہ پتہ چلا کہ جناب مہینہ گزر گیا اور کام نہیں ہو سکا، لیکن پچھلے زمانے کے لوگوں نے جو کام انجام دیے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ عمر جو ہے وہ 50 سال 60 سال کی عمر اور اس میں جناب 100-100 کتابیں انہوں نے لکھ ڈالی، اور بعض نے تو اتنی ایسی زخیم کتابیں لکھی ہیں کہ اس زمانے میں لوگ اپنی پوری عمر میں وہ پڑھ بھی نہیں پاتے، لکھنا تو دور کی بات، لیکن انتہائی تحقیقی کتابیں اب مثلا 80 جلدوں میں لکھی گئی، بعد میں پھر اس کی تلخیص کی، ان 80 جلدوں کو تلخیص کر کے صرف 4 جلدوں میں بند کر دیا، اب کہاں 80 جلد پر اس کا پھیلاوا اور کہاں اس کو صرف 4 جلدوں میں بند کر دیا، اب اس میں کچھ نہ کچھ تو معنی ہوں گے، تو آج وہ کتابیں لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی، لیکن اس زمانے کے لوگوں نے بہرحال یہ محنتیں کی، تو بہرحال میں نے بتایا کہ حقوق العباد 3 جلدوں کے اندر اور حقوق اللہ کو 1 جلد میں بیان کیا، تو میرے عزیزو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کم از کم قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ آسانیاں پیدا فرمائی ہیں کہ اس زمانے میں تراجم بھی موجود ہیں، تفسیریں بھی موجود ہیں، مختصر تفسیریں بھی ہیں اور تفصیلی بھی ہیں، اب اگر کسی کا کم وقت ہے تو مختصر تفسیر پڑھ لے، کسی کے پاس وقت زیادہ ہے تو وہ تفصیلی جو تفاسیر ہے وہ پڑھ لے، اور فقہی اعتبار سے بھی ہیں، قرآن و حدیث دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں، اسی طریقے سے تاریخ بھی ہے، جو صحیح تاریخ ہے اس کو لیا ہے، تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور اس انداز میں پڑھیں کہ ہمیں قرآن مجید بھی صحیح پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ بھی آئے، مفہوم کو بھی سمجھیں اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی ہمارے علم میں آئیں، آج بہت ساری بنیادی خرابی یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پسے پوچھ ڈال دیا، یعنی ترجمہ اور تفسیر تو بات کی چیز ہے، ہمیں اس کے متن کبھی ادراک نہیں، صحیح قرآن مجید بھی نہیں پڑھ پاتے، اچھی بڑی عمر کے لوگوں سے بھی اگر ہم پوچھیں تو سورہ فلق اور سورہ ناس بھی نہیں آتی صحیح مان، یعنی اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اس میں بھی اگر ہم سنیں اس میں بھی غلطیاں آتی ہیں، تو ہمیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اپنی نماز ٹھیک کریں، اپنا قرآن مجید ٹھیک کریں، عمر کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اگر 70 سال کا بزرگ بھی ہے تو کوئی بات نہیں، حرج کی کیا بات ہے، اگر ہم آج صحیح کر لیتے ہیں تب بھی الحمدللہ ناکام نہیں، اور دیکھیے ہمارے لیے تو مسائل اللہ تعالیٰ نے اتنے آسان فرما دیے ہیں، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں حفظ کرنا چاہتا ہوں، بڑی عمر کے تھے، بہت اچھی بات، تو بات یہ ہے کہ ایک شخص نے اگر ارادہ کیا ہے وہ روزانہ ایک آیت یا ایک سطر قرآن مجید کی یاد کرتا ہے اور اسی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو حافظوں میں اٹھائے گا. یہ معمولی دولت تو نہیں. میں نہیں کہتا کہ 30 پارے کے 30 پارے حفظ ہو جائیں، وہ سال میں 2 سال میں ایک پاؤ پارا ہی یاد کرے، چاہے تھوڑا تھوڑا سے ایک ایک سطر ایک ایک آیت یاد کرے تو ایک پاؤ پارا ہی چاہے یاد ہو، لیکن اسی میں وقت اس کا گزر رہا ہو اور اس میں انتقال ہو جائے، اس کوشش میں انشاءاللہ قیامت کے دن حافظوں میں اللہ تعالیٰ اس کو شمار فرمائے. تو یہ معمولی نعمت تو نہیں. تو اس لیے قرآن مجید کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو صحیح انداز میں پڑھیں، اور جب صحیح پڑھنا آئے تو اس کی ترجمے کی طرف بھی غور کریں، پھر تفسیر کی طرف جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں، ان آسانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں قرآن مجید کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، حقوق اللہ کو بھی سمجھنا چاہیے، حقوق العباد کو بھی اچھے طریقے سمجھنا چاہیے. حضرت مولانا شبر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ایک صاحب نے کہ بھی لڑائی گھر میں ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی اگر مجھ سے کوئی کہے تو میں اپنی بیوی کو طلاق اس لیے نہیں دوں گا، اس میں ایک صفت ایسی ہے جو ہزاروں صفت پر بھاری. اور ساتھ میں فرمایا کہ دیکھو کسی میں اگر چند خرابیاں ہوتی ہیں تو ایک آدھ اچھائی بھی ہوتی ہے، تم اچھائی کو دیکھو، خرابیوں کی طرف نظر مت ڈالو. اور اس میں حقیقت بھی ایسے ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر اپنی بیوی کی برائیاں بیان کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ خرابی ہے. آپ نے فوراً فرمایا کہ طلقہ، اگر اتنی برائیاں جو تو گنوا رہا ہے تو طلاق دے دے بھائی، چھوڑ دے. اب جب حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو اب وہ فکر میں پڑ گیا، تو پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ خوبی بھی ہے، یہ خوبی بھی ہے، یہ خوبی بھی ہے. آپ نے فرمایا ہم سیکھا، پھر روک کے رکھ، مگر تجھے برائیاں نظر آ رہی ہیں تو طلاق دے دے. اب جب اس کو پتا چلا کہ بھائی یہ تو متاع حیاتی ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہے، تو فوراً اس کو خیال آیا کہ نہیں نہیں یہ اچھائیاں بھی ہیں کچھ. آپ نے فرمایا کہ ہم سیکھا، پھر اس کو روک کے رکھ، کیوں ایسی بات کرتا ہوں؟ تو بہرحال اس میں یہ جو بات بتائی وہ یہ کہ اگر کسی میں کچھ خرابیاں ہوتی ہیں تو اچھائی بھی ہوتی ہیں. کسی بھی انسان کے اندر دیکھیے اچھائی برائی دونوں ہوتی ہیں، کچھ اگر خرابیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں. انسان کو چاہیے کہ خوبیوں پر نظر رکھے، ہم خامیوں پر نظر رکھتے ہیں اور خوبیوں پر نظر نہیں کرتے. تو حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک صفت کی وجہ سے اسے طلاق نہیں دوں گا. فرمایا کہ وہ صفت کیا ہے؟ وفاداری. فرمایا کہ وہ ایسی صفت ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر میں کہیں جیل میں بھیج دیا جاؤں 10-15 سال کے لیے اور میں کہہ کے جاؤں کہ یہاں اس کونے میں بیٹھے رہنا، تو ہمارے یہاں کی عورتیں ایسی صفت رکھتی ہیں کہ وہ وہیں پر بیٹھ کے زندگی گزار دیں. فرمایا یہ ایسی صفت ہے کہ اس صفت کی وجہ سے میں طلاق نہیں دوں. تو بہرحال یہ حقوق و عباد لمبی فہرست ہے، اس میں انشاءاللہ آئندہ اللہ نے چاہا تو کچھ ان کو میں بیان کروں گا، کوشش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو بیان کیا جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقوق و عباد ادا کرنے کی فکر کریں، اور صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کس کس کا حق ہم مارتے ہیں یا اس کے حق میں کمی کرتے ہیں یا نقصان کرتے ہیں. تو بھائی دیکھو، دنیا ہی میں اپنے حقوق کو معاف کرا لو، ورنہ آخرت میں پیسے دے کر بھی آدمی معاف نہیں کرا سکتا، بلکہ ساری دنیا بھی اگر ہم دے دیں تب بھی ہم معاف نہیں کرا سکتے. اس لیے دنیا ہی میں اس کا طریقہ یہی ہے کہ دنیا میں ہم معاف کرا لیں. اب اگر جس کا حق ہے یا تو اس کو دے دیں، کسی بھی طریقے سے اس کی ملکیت میں وہ چیز پہنچ جائے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے یا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اس کی طرف سے صدقہ کر دیں، اس نیت کے ساتھ کہ میں صدقہ کر رہا ہوں اس کی طرف سے، تاکہ اس کا حق اس تک پہنچ جائے، اس کا اجر و ثواب اسے مل جائے. اب اگر پھر بھی کی زندگی میں کبھی مل جائے تو پھر آپ کہہ دیں کہ ہاں بھائی اگر لینا چاہو تو میں حاضر ہوں، میں تمہاری طرف صدقہ کر دیا تھا، اگر تم قبول کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں وہ صدقہ میری طرف سے ہو جائے گا اور تمہیں میں تمہارا حق دے دیتا ہوں. تو بہرحال یہ چند چیزیں فی الحال میں نے عرض کر دی، صرف اس لیے کہ انشاءاللہ آئندہ ان کو بیان کرنا ہے کچھ نہ کچھ. تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں سب کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور اپنی زندگی کو ہم اس طرح سے گزاریں کہ اس میں آخرت کی فکر ہمیں بھرپور طریقے پر نظر آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنہ سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت خصوصیت کے ساتھ ہمارے والدین، عزیز اقارب، رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کے والد کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا الی الفائق کے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، اور ہم جب تک زندہ رہیں اللہ میں دین پر اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.